نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام الرحمن الرحيم ماريا رحمان خان بنت جناب شیخ الرحمن خان یہ آپ کے نکاح میں دی جاتی ہیں بوکالت خالد صاحب جناب شیخ الرحمن صاحب گواہان کی موجودگی میں غیوز مہر 131 تولہ 3 ماشا چاندی یعنی مہر فاطمی یا اس کی مساوی قیمت سکہ رائج الوقت مہر کل کا کل موجل ان کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا اس پر مائک پر عربی میں کہہ دیجئے قبل تو
قبل
تو یہ آپ حضرات نے سن لیا برکت کی دعا فرمائیں اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وبارك وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اے الہ العالمین اس نکاح کو مبارک فرمائیے دولہا دلہن میں مثال محبت پیدا فرمائیے ایک دوسرے کا پوری طرح خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے ایک دوسرے کا پوری طرح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے الہ العالمین اپنا کرم ہی کرم فرمائیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے خلاف شرع امور سے اجتناب نصیب فرمائیے اور نفرت نصیب فرمائیے قدم قدم پر خوشحالی عطا فرمائیے اے الہ العالمین تمام ظاہری اور باطنی برکات سے مالا مال فرمائیے نیک اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرمائیے نظر بد سے بچائیے حاسدوں کے حسد سے بچائیے مفسدوں کے فساد سے بچائیے اور یا اللہ لمبی عمر عطا فرمائیے اعمال میں برکت عطا فرمائیے عمروں میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ مال میں برکت عطا فرمائیے اولاد میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ برخوردار کو اور ہونے والے دلہن کو اور ان کے تمام عزیز و قارب کو اور ہم سب کو یا اللہ تمام حاضرین کو عافیت دارین عطا فرمائیے تمام مستورات کو بھی عافیت دارین عطا فرمائیے یا اللہ قدم قدم پر خوشیاں عطا فرمائیے، ہمیں اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائیے اور ہماری اولاد کو ہماری خوشیاں نصیب فرمائیے، ہموم سے ہمیشہ بچائیے اور اپنی مہربانیاں فرمائیے، ہمارے تمام محبین کو بھی یا اللہ اپنی مہربانی اور عنایتوں سے مالا مال لکھیے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اور التجاؤں کو شرف قبول عطا فرمائیے، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمین رحمتک یا ارحم الراحمین. بہت ہی بہت مبارک ہو، ایک منٹ دیں.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد، یہ مضمون چل رہا ہے قیامت سے اور آخرت سے متعلق. فرماتے ہیں مخلوق کی انتہائی گھبراہٹ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت. حضرت فقی ابو جعفر رحمت اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالی نے ایک مقبول دعا عطا فرمائی جسے انہوں نے دنیا ہی میں استعمال کر لیا، اور میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے. خبردار، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں، اور میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا جس کے اوپر سے زمین پھٹ جائے گی اور ہٹ جائے گی، اور اس پر کوئی فخر نہیں، اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا جس کے نیچے خود حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور باقی تمام انسان ہوں گے، اور اس پر کوئی فخر نہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مصائب اور آلام اور غم و حزن لوگوں میں شدت پکڑ جائیں گے، جس پر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے، اے ابو البشر، ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کیجئے کہ وہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ سنا دیں. وہ فرمائیں گے، میرا یہ مقام نہیں ہے، میں جنت سے اپنی بھول کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا، مجھے خود اپنی فکر نے گھبراہٹ میں ڈال رکھا ہے. البتہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے اول رسول ہیں، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ ہمارے لیے رب کے یہاں سفارش کیجئے کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دیں. وہ فرمائیں گے، میرا تو یہ مرتبہ نہیں، میں نے ایک دعا مانگی تھی جس سے زمین والے غرق ہو گئے تھے، مجھے تو آج خود اپنی فکر دامنگیر ہے. ہاں، البتہ تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جاؤ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا. بس لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کریں گے کہ اپنے رب سے سفارش کیجیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ فیصلہ فرما دیں. وہ فرمائیں گے میں اس لائق کہاں, میں نے تین باتیں ایسی کی تھیں جو اسلام بظاہر خلاف واقع تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی تین باتیں ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین ہی کی خاطر کہی تھی. ایک تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم فرمایا تھا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ میلے میں چلے اور وہاں بہت زیادہ گڑبڑ ہوا کرتی تھی تو آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا کیونکہ ان کا مذہب ہی ستاروں کا تھا, اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں بیمار ہوں لہذا چل نہیں سکتا. تو ایک تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مقصد تو آپ کا یہ تھا کہ کفر کی طرف سے میں بیمار ہوں, کفر سے نفرت کرتا ہوں, شرک سے نفرت کرتا ہوں, لہذا میں تمہارے کام کا نہیں, لہذا چلنے سے معذرت کی. اور دوسری بات بل فعلہ کبیرہم ھذا کہ نہیں بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہے. اس میں یوں ہوا تھا کہ جب وہ لوگ میلے کے لیے چلے گئے, ساری قوم چلی گئی, بت خانہ بھی خالی ہو گیا, تو اللہ کے خلیل وہاں ایک ہتھوڑا لے کر گئے اور جا کر جتنے بھی بت تھے سب کا تیا پاچا کیا, دے مار اور ساڑھے چار ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سب کے. البتہ جو بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر ہتھوڑا رکھ کر اور چلے گئے. جب یہ لوگ میلے ٹھیلے سے واپس آئے, بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ ہو یہاں تو سارا الٹ پلٹ ہو گیا, سارے بت کہاں تھے کہاں پہنچے اور ان کے سارے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں. تو ان کو گمان ہوا کہ اور تو کوئی ہو نہیں سکتا, کوئی مخالف نہیں تھا, ہو نہ ہو ابراہیم ہی ہو سکتے ہیں. چنانچہ آپ کو پکڑوا لیا گیا, بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا. تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے تو اس پر آپ نے فرمایا تھا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون کہ ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے کیا ہے, اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو. اور مراد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور اکرام مجھے عطا فرمایا ہے اور بڑائی عطا فرمائی ہے, پیغمبر عطا فرمائی ہے, یہ کام اس کا ہے. لیکن اس قسم کے الفاظ اختیار کیے اور ہتھوڑا بھی اس کے کاندھے پر رکھ دیا تھا تو اشارہ گویا کہ اس طرف بظاہر ہوا, تو آپ نے دوسری بات یہ فرمائی تھی. اور تیسری بات جو انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق دینی نسبت سے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے, اور دل میں مراد لی کہ یہ اسلامی بہن ہے. غرض کے فرمایا کہ مجھے خود اپنی فکر لگ رہی ہے. تیسری بات کا یوں ہوا کہ آپ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے عراق کے علاقے سے شام کی طرف, تو راستے میں ایک ایسی بستی پڑتی تھی, وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا اور بڑا بدماش تھا. اس کا قانون تھا کہ اس کی عملداری میں سے کوئی بھی اگر میاں بیوی گزرے اور بیوی خوبصورت ہو تو اس کے عمال اور کام کرنے والے ملازمین وہ اسے پکڑ لیا کرتے تھے اور بادشاہ کے پاس پیش کر دیا کرتے تھے کہ جی آپ کی عملداری میں یہ خوبصورت عورت آ گئی. اور اگر بہن بھائی ہوتے تھے تو پھر قانون تھا کہ اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. اللہ تعالی نے حضرت خلیل اللہ کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس طرح پیش آئے گا معاملہ, تو آپ بات اس طرح کہہ دینا. چنانچہ حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو گرفتار کر کے اور وہ لے گئے, جا کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا. تو بادشاہ نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے, تو فرمایا کہ میری بہن. دل میں مراد لی کہ دینی بہن, اسلامی رشتہ تو ہے مسلمانوں کا آپس میں. حضرت خلیل اللہ کو لوٹا دیا اور کارندوں نے کہا کہ عورت بہت خوبصورت ہے لیکن پھر بھی بادشاہ نے کہا کہ پکڑ لاؤ. جب بہن کا رشتہ سن لیا کے باوجود بھی اس نے بدماشی سے رکنے کا ارادہ نہیں کیا اور حضرت سارا بلوا لیا اور آپ سے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے. تو آپ کو حضرت خلیل اللہ نے سمجھا دیا تھا کہ کہنا میرے بھائی ہیں اور مراد لینا دینی بھائی. چنانچہ انہوں نے کہا میرے بھائی ہیں, پھر بھی بادشاہ کی نیت ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر بگڑی اور نیت میں فتور پیدا ہوا, اس نے برائی کا ارادہ کیا. حضرت سارا علیہ السلام نے ان کے حق میں بدعا کی اور اس پر جو ہے لرزہ طاری ہو گیا اور بادشاہ گھبرا گیا. چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دو, میں اگر ٹھیک ہو گیا تو تمہیں چھوڑ دوں گا. آپ نے دعا کی کہ اللہ میاں میری لاج رکھ لے, عزت بچا لے اور اس کو صحت دے تاکہ میری جان چھوٹے. اللہ پاک نے صحت دی تو اس کی نیت میں پھر فتور آ گیا. پھر جیسے ارادہ کیا پھر اس پر لرزہ طاری ہو گیا, پورا بدن کانپنے لگا یوں ایک دم. پھر اس نے کہا, آپ نے پھر دعا کی, پھر وہ ٹھیک ہوا, پھر اس نے بدنیتی کی, پھر اس طرح سے 3 دفعہ ہوا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا بھلا ہے, تم میرے پاس لے آئے, ان کو باہر نکالو اور پہنچاؤ ان کو جاتے لائے ہو, اور ساتھ میں ایک ایسی لونڈی جو حقیقت میں لونڈی نہیں تھی, زبردستی انہیں لونڈی بنا رکھا تھا, جن سے اللہ پاک نے آگے چل کر کیسے کام بھی لیے اور کیسے ان کو عزت بخشی. حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ آپ کو تحفے اور ہدیے میں دی جاتی ہیں, یہ لے جائیں اور جائیں. تو یہ 3 باتیں ہوئی تھی. تو حضرت خلیل اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہیں مجھ سے اللہ پاک سوال کر لیں کہ تم نے یہ کیا کیا کہا تھا, اس لیے حضرت خلیل اللہ نے معذرت کر لی. اور اللہ پاک نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو پھر آگے حضرت خلیل اللہ کے نکاح میں دیا. آپ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے, حکم ربی ہوا, اور پھر مکے کی سرزمین جو آج ماشاءاللہ بابرکت اور رونق سے بھری ہوئی ہے, تمام انوار و تجلیات وہاں ہوتے ہیں. اللہ پاک کا حکم ہوا تو حضرت خلیل اللہ اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں پہنچا کر گئے. پھر وہ ساری تاریخ ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ مرجع خلائق بنایا اللہ پاک نے اور اپنے گھر کی تعمیر کا حکم فرمایا. تو بہرحال حضرت خلیل اللہ بھی معذرت فرما لیں گے. غور کرنے کی بات ہے کہ پیغمبر اتنے بڑے بڑے, حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم نے بہت زیادہ تنگ کیا تو بدعا کی تھی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا ولا یلدوا فاجرا الا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. تو آپ نے بدعا کی تھی کہ یا اللہ یہ کافر جو ہیں یہ بعد نہیں آئیں گے, ان کو سب کو ہلاک کر دیں. تو اس لیے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ میں میرے سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تم نے یہ بدعا کیوں کی تھی. آگے ارشاد فرماتے ہیں, مگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر وہی کہیں گے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ فرمائیں. آپ فرمائیں گے کہ میں اس مقام کا نہیں ہوں, مجھ سے بلا ارادہ ایک قتل ہو گیا تھا اور پھر مجھے بھی خود اپنی فکر لگی ہوئی ہے. آپ کو اللہ پاک نے جس طرح سے پلوایا اور پرورش کرائی وہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کا نمونہ اور زبردست نشانی ہے. فرعون جو اسرائیلیوں کا پکا دشمن تھا اور اس کو نجومیوں نے کہہ دیا تھا کہ تیری سلطنت کے زوال کا باعث ایک اسرائیلی بچہ ہوگا. بڑا ڈرتا تھا وہ, پہلے اس نے لڑکوں کو قتل کرنے کا مستقل حکم دے دیا, پھر اس طرح سے لڑکے کم ہو گئے, خدمت گاری کے لیے آدمی ملنے مشکل ہوئے. تو اس نے کہا کہ اچھا قانون بنایا کہ 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑا جائے گا اور 1 سال قتل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، جس سال بچے زندہ چھوڑے جانے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ماں کو تو بڑی فکر لگ گئی کہ بیٹے کی اگر خبر کہیں مل گئی تو لوگ خبر دے دیں گے اور ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ماں نے بہت چھپایا، اور بہت زیادہ چھپاتے چھپاتے بھی پریشان ہوتی تھی کہ کہیں پتہ نہ چل جائے۔ تو اللہ پاک نے دل میں ڈالی کہ آپ فکر مند کیوں ہوتی ہیں، ان کو ایسے طریقے سے ہم پالیں گے اور پرورش کریں گے کہ دشمن کی گود میں ہی پہنچا دیں گے، دشمن کے گھر میں پہنچا دیں گے، وہیں بے فکری سے ان کی پرورش کرا دیں گے۔ ہماری قدرت کے نمونے دیکھنا، اللہ پاک نے کلام پاک میں ذکر فرمایا ہے، 20ویں پارے میں مفصل اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے، اور اس طرح 16ویں پارے میں بھی ہے، ہم نے ان کی والدہ ماجدہ کے دل میں ڈال دی، القا کیا کہ اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر اور ایک صندوق کے اندر لٹا کر اور صندوق پانی میں چلتا کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی دیکھ بھال ہم کرنے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کام ایسا خطرناک تھا کہ دل میں دکھ دکھی ہوئی کہ صندوق کہیں ڈوب نہ جائے، کوئی دیکھ والا نہیں، کوئی بھال والا نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کا دل بڑا مضبوط کر دیا کہ اس کام کو انجام دیں، ہم دیکھ بھال کریں گے، ہم ذمہ لیتے ہیں۔ اور جب دل مضبوط کر دیا، ایک طرح دل میں اتنا مضبوط ڈال دیا کہ بچے کو اس طرح سے لٹا کر صندوق بند کر کے چھوڑ دے پانی میں اور ہم دیکھ بھال کریں گے، اس میں دکھ دکھی جو تھی وہ ختم کر دی، دل مضبوط کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک کی شان ہے، محل کے اندر جب صندوق نمودار ہوا تو شور مچ گیا کہ پانی میں صندوق آیا، صندوق آیا۔ فٹافٹ جو ہے صندوق نکالا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کو جب کھولا تو پتہ چلا بڑا خوبصورت جیتا جاگتا لڑکا۔ اور ادھر قسمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہی علیم و خبیر ہیں، ان کی شان کریمی بھی ہے، اور زبردست قدرت نظر آتی ہے کہ فرعون کی اولاد نہیں ہوئی۔ بہرحال ان کی جو زوجہ محترمہ تھی، جو آگے چل کر مومن مسلمان بھی ہوئی، جنتی ہوئی، جن کا ذکر اللہ پاک نے کلام پاک میں ایمان کی نعمت کے ساتھ، یعنی نعمت سے مالا مال ہونے کی صورت میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، جس کی گواہی اللہ پاک دے، ان کے کلام پاک میں گواہی موجود ہو، اس میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بیوی نے کہا کہ ارے یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ ہمیں ایسی نعمت مل گئی، ہمارے یہاں اولاد نہیں تھی۔ جب فرعون آیا تو اس کو کہا کہ یہ بچہ جو ہے مل گیا، اس طرح سے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے تو خطرہ لگتا ہے، دل دکھ دکھ کرتا ہے، کہیں یہی بچہ نہ ہو کہ میرے زوال کا سامان ہو۔ نگاہ نہیں نہیں، آپ خامخواہ کے لیے ایسے وہم اور وسوسے میں پڑتے ہیں۔ پھر گود میں لیا تو اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ لی۔ اس نے کہا کہ مجھے اس سے خطرہ لگ رہا ہے، بیوی نے تسلی دی۔ پھر کہا کہ ہم بیٹا بنا لیں، تو اس نے کہا کہ تو بنا لے، میں تو نہیں بناتا۔ باہر کیمپ اللہ تعالیٰ نے وہاں پلوایا، پرورش ہوتی رہی، جوان ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ شہزادے بن کر رہتے تھے اور پرورش بھی بڑے زوردار ہوئی۔ ادھر مسئلہ یہ ہوا کہ والدہ اور ہمشیرہ یہ چھوٹ گئے، تو والدہ نے ہمشیرہ کو بھیجا کہ دیکھو کیا صورت حال رہتی ہے۔ تو وہاں جب محل میں شور مچا اور پھر ان کو نکال لیا گیا، تو اب کھانے پینے کا مسئلہ ہوا، تو ایک سے ایک دودھ پلانے کے لیے عورت تیار ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے منہ نہیں لگایا۔ تفصیل یوں سناتا ہوں آپ کو کہ دلچسپی کی بات بھی ہے، اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ چنانچہ آپ کی ہمشیرہ بھی وہاں پہنچی، بہن نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میری والدہ بھی ہیں، اگر اجازت ہو تو انہیں لے آؤں، شاید کہ ان کا دودھ پکڑ لے۔ انجان بن کے بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ لے آئیں آپ، اتنی عورتوں نے تو آزما کے دیکھ لیا، لیکن نہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ پاک نے ماں کو اور بیٹی کو بھی بڑے آرام سے بہت اچھے اور صاف ستھرے طریقے سے محل کے اندر پہنچا دیا. اب جو دودھ کے لگایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً دودھ کے لگ گئے. باہر کیف اس طرح سے پرورش ہوئی. اسی درمیان میں آپ کی ایک آزمائش ہوئی کہ فرعون نے کہا کہ اگر یہ وہی بچہ ہوا تو پھر یہ پیسے پائی کی طرف راغب ہوگا. اس طرح سے دو تشت سامنے کیے گئے, ایک آگ کا اور ایک پیسوں کا, ہیرے جواہرات زر وغیرہ پیسے وغیرہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کر آگ کی طرف کر دیا اور آپ نے ایک انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا. اس کی وجہ سے زبان جو ہے وہ متاثر ہو گئی. اسی لیے اللہ پاک نے وہ دعا بھی سکھائی ہے جو ہمارے آپ کے لیے بھی بڑی مفید ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کوئی نس وغیرہ جو متاثر ہوئی تو گفتگو میں ذرا دشواری ہوتی تھی, اور جب آگے کا مرحلہ آیا تو حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے. اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بھائی کو بھی پیغمبری دے دیجئے کہ میرے بات چیت کے اندر ذرا مشکل ہوتی ہے, میرے بھائی جو ہیں وہ صاف گفتگو کر لیتے, ان کو بھی میرا معاون بنا دیجئے. اللہ پاک نے درخواست منظور فرمائی. تو بہرحال اس طرح سے اللہ پاک نے وہاں رکھا. تو وہ اس طرح آپ گھومتے تھے پھرتے تھے, شہزادے تھے. ایک دن جا رہے تھے تو اسرائیلیوں میں اور قبطیوں میں, قبطی کہلاتے ہیں فرعون کی جو قوم تھی وہ قبطی کہلاتے ہیں, تو آپس میں ان کی ٹھنی رہتی تھی. اسرائیلی جو تھے ان کی بہت مٹی پلید رہتی تھی اور ان کو بہت زیادہ بگار میں لگائے رکھتے تھے, مفت میں کام لیا کرتے تھے اور ان کی کچھ بھی نہیں چلتی تھی, بڑی بے بسی کا زمانہ تھا ان کا. اللہ پاک نے ان کو آزادی دلوانے کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا پھر ان کی طرف. تو بہرحال اس وقت جب آپ جا رہے تھے کہ راستے میں تو دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی دونوں الجھ رہے ہیں, تو آپ نے بات سنی اور اس کے بعد آپ نے قبطی کو الگ کرنا چاہا, وہ الجھنے لگا تو آپ نے اس کو ایک پیغمبری گھوسا رسید کیا, اور آپ کا گھوسا بھی پیغمبری بھی تھا اور جلالی بھی تھا. بس وہ ایک گھوسا کھاتے ہی ایسا اللہ کو پیارا ہوا کہ اس نے پانی بھی نہیں مانگا. قصہ جو تھا وہ گڑبڑ ہو گیا. وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اس اسرائیلی کو پتا تھا جس کے سامنے وہ مرا تھا. اس طرح سے آپ چلے گئے, بات دبی رہی. دوسرا دن ہوا تو پھر آپ نکلے اپنے باہر دیکھنے بھالنے گھومنے پھرنے, وہاں دیکھا تو پھر وہی اسرائیلی کسی اور کے ساتھ میں الجھا ہوا ہے. آپ جو قریب گئے کہ کچھ بیچ بچاؤ کرا دے, کل تو اتفاقیہ مر گیا تھا, چلو بیچ بچاؤ کرا دوں. وہ جو قریب ہوئے تو اس اسرائیلی نے کم وقت نے وہ راز کھول دیا. اس لیے تو میں نے یہ حکومت جتانا چاہتے ہو اور کل کو تم نے اس کو مار دیا, آج مجھے مارنا چاہتے ہو. بس یہ جو کہا وہ قبطی بھاگا وہاں سے اور سیدھا اس نے جا کے وارنٹ گرفتاری تو پہلے جاری ہو چکے تھے. اس نے کہا جی وہ تو آپ کے گھر کا آدمی ہے, وہ تو آپ کا شہزادہ ہے. آپ کے لیے پھر آرڈر ہو گئے کہ جی پکڑ کے لایا جائے آپ کو. اسی دربار میں جب یہ فیصلے ہو رہے تھے تو ایک آپ کے خیرخواہ بھی موجود تھے, وہ بہانے سے نکلے اور آپ کو ڈھونڈا, اور ڈھونڈ کر پھر انہوں نے کہا کہ اب واپس مت آئیے, آپ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں, آپ یہاں سے چلے جائیں. تو پھر اللہ کا حکم ہوا, اسی حالت میں بیچارے وہاں سے نکل گئے اور اس طرح سے سیدھے مدین پہنچے. وہ بھی پھر عجیب و غریب قصہ ہوا. تو بہرحال اس طرح سے اللہ پاک کا حکم ہوا, وہاں رہے. پھر وہاں سے حکم ہوا واپسی کا, تو پھر آپ آئے. اور پھر جب فرعون کے پاس آئے, حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے پیغمبر بنایا آپ کی دعا سے. پھر آپ 40 سال تک اس سے نصیحت بھی کرتے رہے, تبلیغ بھی کرتے رہے, مقابلہ بھی کرتے رہے, ہر طرح سے حق دکھایا, لیکن اس کی قسمت میں حق نہ تھا. معجزات کو دیکھ دیکھ کر بھی انکار کرتا رہا اور بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ میاں یہ پوچھ نہ لیں کہ وہ آدمی کیوں مارا تھا. بہرحال اللہ تعالی بہت ہی زبردست جلال میں ہوں گے. تو یہ پیغمبر سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی سن لیجیے. فرماتے البتہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جاتا ہے. لوگ ان کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ ہمارے ہماری اپنے رب سے سفارش فرمائیے کہ ہمارے لیے کچھ فیصلہ فرما دیں. وہ فرمائیں گے میرا یہ مقام کہاں ہے. مجھے اور میری والدہ کو قوم نے اپنا معبود بنائے رکھا اور مجھے خود اپنی فکر لگ رہی ہے. البتہ ایک بات بتاؤ کہ اگر کسی کے پاس کچھ مال ہو جسے اس نے تھیلی میں ڈال کر اوپر سے مہر لگا رکھی ہو تو کیا تھیلی کے اس مال کو مہر توڑے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سب کہیں گے نہیں. تو ایک پر وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہوا اور آج تشریف فرما ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے سب اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر رکھا ہے، لہذا تم ان کی خدمت عالیہ میں پہنچو. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا ہاں ہاں میں یہ کام کروں گا، یہ میرا کام ہے، تاہاں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور پسند فرمائے اجازت فرما دے. تاہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا انتظار فرمائیں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ کو ہی اپنی مخلوق کا فیصلہ فرمانا مقصود ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی امت کہاں ہیں؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آخری ہیں اور پہلے بھی، یعنی دنیا میں سب سے آخر میں اور قیامت کے دن حساب میں سب سے اول ہیں، اور فرمایا کہ میں اور میری امت کھڑی ہوں گے. دوسری امتیں ہمارے لیے ایک طرف ہٹ کر راستہ چھوڑ دیں گی، چنانچہ ہم گزریں گے اور ہمارے ہاتھ پاؤں وضو کے اعضاء طہارت کے اثر کی وجہ سے چمکتے ہوں گے اور ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ امت تو ساری کی ساری نبیوں کی سی معلوم ہوتی ہے. پھر میں جنت کے دروازے کی طرف بڑھوں گا اور کھلواؤں گا تو پوچھا جائے گا کون ہے، میں جواب کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھول دیے جائے گا، میں داخل ہو کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں